بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحس صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه وبارك وسلم. محترم حضرات، آپ لوگ جانتے ہیں ابھی دو دن پہلے ہمارے شہر بھٹکل کے قاضی محترم اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے صدر جناب مولانا محمد اقبال صاحب ملا ندوی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کرے، اور کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مرحومین کو جنت نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان اور اہل خانہ کو صبر جمیل، اجر عظیم، اور قوم و ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. محترم حضرات، انسان کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے صفات اور خصوصیات کی بنیاد پر. جس آدمی میں صفات ہو، خوبیاں ہو، خصوصیات ہو، کمالات ہو، لوگ اس آدمی کو پسند کرتے ہیں. یہ خوبیاں، یہ صفات محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے. ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے انسان بہت ساری خوبیوں کو اور بہت ساری صفات و کمالات کو اپنی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آسمان میں بھی اس کے لیے محبت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین والوں میں بھی ان کے لیے مقبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے. اللہ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ادا. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیا، خدا تعالی رحمان ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ان بندوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی اختیار گزارتے ہیں. اصل چیز صفات ہیں، خوبیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، جس کے ذریعے سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس شخصیت کی محبت اور قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ اللہ، وہ کیا وقت ہوگا جب کھاتا پیتا، چلتا پیتا، ہنستا مسکراتا انسان زمین پر چل رہا ہو اور خدا جبرائیل کے سامنے اس کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہو کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں، اس بندے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ خدا جس کے نام کے ساتھ اعلان کرے کہ میں محبت کرتا ہوں. چنانچہ حضرت جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور آسمان والے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر وہی محبت اور قبولیت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے، پھر زمین والے ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کا ان سے، کسی شخصیت سے محبت کرنا، خدا کے یہاں ان کے قبولیت کی انشاءاللہ دلیل اور علامت ہوگی. تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرے، آسمان میں ہمارا اعلان ہو. ایک چھوٹے سے جلسے میں، ایک چھوٹے سے پروگرام میں جب آپ کے نام کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی، لہذا ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، جب وہ اسٹیج پر آتا ہے اور اس کے نام کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ سب کے سامنے اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کو نوازا جا رہا ہے، اس کے نام کا اعلان ہو رہا ہے، سب اس کے لیے شاباشی کے اور مبارکبادی کے کلمات کہہ رہے ہیں، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ایک چھوٹے سے پروگرام میں ہم اتنا خوش ہوتے ہیں. اب تصور کیجئے، وہ رب العالمین، شہنشاہ اعظم، خالق مکہ، خالق ارض و سما، تمام دنیا کی تمام مخلوقات کا رب، بادشاہ، مالک، پیدا کرنے والا، وہ آسمان میں اگر اعلان کر دے ہمارے نام کے ساتھ تو ہمیں کس قدر خوشی ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ صرف تمناؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، آرزو اور خواہشات سے کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے لیے قربانی نہ دے، جب تک کے لیے اس کے لیے محنت نہ کرے، جب تک کہ ان صفات سے آدمی اپنے کو آراستہ نہ کرے. تو جب ان صفات سے اور خوبیوں سے آدمی آراستہ کرے گا, یقین مانیے ہمارا بھی انشاءاللہ اللہ نام لے گا آسمانوں میں جبرائیل کے سامنے, اور زمین و آسمان میں ہمارے لیے بھی محبت اور مقبولیت رکھ دی جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ شرط ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان کامل ہو اور نیک اعمال کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر ہماری زندگی کا کارواں اور ہماری زندگی کا یہ سفر آگے بڑھے. تو مولانا مرحوم میں کیا خوبیاں تھیں, کیا خصوصیات تھیں, ہم مختصر خوبیاں اور خصوصیات کو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سننے میں مزہ آتا ہے, کانوں کو خوراک ملتی ہے, اچھا لگتا ہے, اس کے لیے مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان نہیں کیا جاتا. مرنے والوں کی خوبیوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان خوبیوں کو سن کر اور سنا کر ان خوبیوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں. اذکروا محاسن موتاکم, اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرو. وکفوا عن مسابیہم, ان کی خامیوں کو بیان نہ کرو, اپنی زبان کو لگام دو, اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. اگر ہم نے ان کی خامیوں کو بیان کرنا شروع کیا تو پھر معافی کہاں سے مانگی جائے, وہ تو قبر میں چلے گئے. لہذا حکم یہ دیا گیا کہ خامیوں کو بیان نہ کریں بلکہ ان کی خوبیوں کو بیان کریں. اور خوبیوں کے بیان کرنے کے جو سب سے بڑے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سننے اور سنانے والوں کو ان خوبیوں پر عمل کرنے کی ترغیب ہو, اور اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ان خوبیوں کو پیدا کر کے انہوں نے اپنی شخصیت کو تعمیر کیا, ہم بھی ان خوبیوں کو پیدا کر کے ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یقین مانیے اگر ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ سننا سنانا انشاءاللہ مفید ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرنے کا کہ جب زمین والے کسی کے خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی شہادت پیش کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں شہادت بندوں کی قبول ہوتی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم اس زمین پر خدا کے وٹنس ہو, خدا کے گواہ ہو. اب عدالت میں جاتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں تو وٹنس دینا پڑتا ہے, عدالت میں شہادت دینی پڑتی ہے. تو یہ بندوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات مرحومین کے حق میں جو کہے جاتے ہیں وہ خدا کے یہاں شہادت اور وٹنس کا درجہ رکھتے ہیں. لہذا عربی اردو میں مثل مشہور ہے, زبان خلق کو نقار اے خدا سمجھو, کہ جب مخلوق کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان تھا تو یقیناً یہ اللہ کے پاس بھی اچھا تھا. اور کسی کے مرنے پر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ہوا جلدی چلا گیا, مصیبت سے ہم بچ گئے. محلے والے کہتے ہیں محلے کی مصیبت ٹل گئی, گھر والے کہتے ہیں گھر میں سکون آ گیا, شانت ہو گیا, جو پریشانی تھی ہماری دور ہو گئی. اگر اس طرح کا کوئی بندہ نکلتا ہے تو پھر یقین مانیے وہ خدا کے یہاں بھی برا ہے, اس لیے کہ لوگوں کے زبان پر بھی اس کے چرچے برائی کے ساتھ ہیں. لہذا ایک جنازہ جا رہا تھا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ چلا, صحابہ نے تعریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے, دو جنازے چلے اور آپ نے کہا واجب ہو گئی, آخر کیا چیز واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا جو جنازہ اس کی آپ نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہوئی, اور جس دوسرے جنازے کی آپ نے خامیاں اور برائیاں بیان کی کہ وہ بڑا برا شخص تھا اور یہ تھا وہ تھا, اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر خدا کے وٹنس ہو, تم زمین پر خدا کے گواہ ہو, تم جو باتیں مرحومین کے حق میں کہتے ہو خدا کے یہاں سند اور شہادت کا درجہ رکھتا ہے. لہذا ایک عربی شاعر کہتا ہے ولدت کا ام کا یبن آدم ابا کیا والناس حولک یضحکون سرورا, اے آدم کے بیٹے تیری ماں نے تجھے پیدا جب کیا, جب تیری ماں کی پیٹ سے تو نکلا تھا تو تو رو رہا تھا, لوگ کھڑے مسکرا رہے تھے. فعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا یوم موتک ضاحکا مسرورا, لہذا زندگی میں ایسے کارنامے انجام دے, زندگی ایسی گزار, زندگی میں ایسے نقوش چھوڑ کر چلا جا کہ جب تیرے موت کا دن ہو تو لوگ رو رہے ہو, غمگین ہو, اور تو ہستا مسکراتا رب کے دربار میں پہنچ جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہستے مسکراتے رب کے دربار میں پہنچے اور لوگ ہمارے جانے پر غمگین ہوں, آنسو بہائیں اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے حق میں اچھی گواہیاں دیں, تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسی خصوصیات, صفات, خوبیوں اور کمالات کو پیدا کرنا پڑے گا جن کی بنیاد پر انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. تو مولانا مرحوم, یہ صرف تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے اور بات چونکہ لمبی ہو رہی ہے, مولانا مرحوم کی خصوصیات کی طرف آتے ہوئے جو ان کی سب سے نمایاں خصوصیت میں نے محسوس کی وہ ہے معاشرے سے بدعات کا ازالہ. آج سے 50-60 سال پہلے یا لگ بھگ 40 سال پہلے جب وہ فارغ ہو کر آئے ندوے سے, پہلے جامعہ سے پھر ندوے سے, تو انہوں نے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. وہ اور مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی دامت برکاتہم, ان دونوں نے مل کر, اور بھی بہت سارے لوگ اس قافلے میں شریک تھے لیکن یہ دونوں چونکہ عالم دین تھے اور ندوے سے اس وقت تازہ تازہ فارغ ہو کر آئے تھے, لہذا یہ جذبہ دوسروں کے مقابلے میں ان دونوں میں زیادہ تھا. ان دونوں نے مل کر اپنی ٹیم, اپنی جماعت کے ساتھ مل کر معاشرے سے بدعات اور خرافات کا خاتمہ کیا, اس معاشرے کو بدعات سے پاک کیا. یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے جو انشاءاللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. اب ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اگر بدعات ہے تو ہم اس کو کیسے ختم کریں, صرف سن کر نہ جائیں کہ انہوں نے بدعات کا خاتمہ کیا تھا. بدعات اگر ہمارے گھر میں ہے تو ہم بھی بدعات کو کیسے ختم کریں؟ بدعات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ بدعات کسے کہتے ہیں. ہر وہ نئی چیز دین میں داخل کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو ہم بدعات کہیں گے. کتنے خرافات بدعات ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے لیکن ہم ہمت نہیں کر پاتے کہ ان بدعات کو کم از کم اپنے گھروں سے تو ختم کریں. صلواتیں سننی پڑیں گی اور لوگوں کے کڑوی کسیلی سننی پڑے گی. حق بات لے کر جب کوئی اٹھتا ہے تو یہ پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہاں پھولوں سے پہلے کانٹوں سے استقبال ہوتا ہے. لہذا اس کو ہم بھی کوشش کریں کہ بدعات اگر ہمارے علاقے میں ہے, ہمارے محلے میں, ہمارے گھر میں, ہمارے حد تک جتنا ہم سے ممکن ہو سکے زبان سے, ہاتھ سے, اس کو روکنے کی کوشش کریں. دوسری صفت جو اس زمانے میں ہم نے کسی میں نہیں دیکھی, کم سے کم اپنے علاقے میں, کسی میں سے براد اپنے علاقے میں تو ہم نے یہ صفت کسی میں نہیں دیکھی کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کرتے تھے جس سنت پر ہمارا پورا علاقہ اس سنت سے محروم ہے. شاید ایک دو چار ہوں گے, میں نہیں جانتا, اگر ہیں تو آپ بتا دیں. میری نظر میں وہ اکیلے شخص تھے اس پورے علاقے میں جو اس سنت پر عمل کر رہے تھے. وہ بہت سارے لوگوں کا ذہن اب گیا بھی ہو چکا ہوگا کہ وہ ہے امامے کی سنت. عربی میں اس کو امامہ کہتے ہیں, پگڑی امامہ اردو میں کہتے ہیں. امامے کی سنت کو انہوں نے جس طرح اوڑھ رکھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی ہو, کسی بھی پروگرام میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو, ہر جگہ ان کے سر پر امامے کی سنت تھی. اور یہ سنتوں کو زندہ کرنا یہ بہت ہی بڑا کام ہے, اس پر سب شہیدوں کا اجر و ثواب ہے. بہت بڑی سنت تھی جو ان کے سر پر تھی. آج دیکھیے آپ کسی کے سر پر یہ سنت, کبھی کبھار جمعے کے دن آ جائے تو آ جائے, دائمی طور پر یہ سنت ہمارے علاقے سے مفقود ہو جا رہی ہے. اللہ کرے کہ ان کی استادیتی جو بیانات ہو رہے ہیں ان میں ان سنتوں کے تذکرے سے کچھ ہی افراد میں ہی صحیح, بہتر ہے کہ تمام افراد, ورنہ کچھ افراد ہی صحیح اس سنت کو زندہ کرنے والے بنے. تیسری چیز وہ ہے نماز کا اہتمام. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا تکبیر اولیٰ کا اہتمام, صف اول کا اہتمام, کسی بھی مسجد میں ہو ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور سنتوں کا اہتمام اس قدر کہ ہمارے ایک استاد محترم ہم سے کہنے لگے ایک مرتبہ, اب نہیں بہت پہلے کی بات ہے, کہ ہم نے مولانا کو دیکھا کہ عصر سے پہلے کی سنتیں ان کی چھوٹ گئی تھی, 4 رکعت جو سنت ہے. ہم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور 4 رکعت سنتیں ادا کی. ہم بھی تھوڑا غور کریں, ہم بھی نوجوان ہیں, ہم بھی طاقتور ہیں, ہم بھی اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں کہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں. کبھی کبھار وقت سے پہلے بھی آتے ہیں تو بیٹھ کر لیتے ہیں, سنت نہیں پڑھتے, 4 رکعت کے پیچھے بجائے 2 رکعت پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں, نماز کے ٹائمنگ دیکھتے رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم آنے کے بعد سنتیں پڑھیں, اور کبھی سنت چھوٹ جائے پہلے کی تو نماز کے بعد ان سنتوں کی قضا کر لیں, اس کی کوشش کریں. یہ سبق دیا ہے مولانا نے اپنے عمل کے ذریعے. اسی طرح مولانا نے پوری جو زندگی گزاری ہے وہ فقر, زہد اور تکشف کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. لوگوں نے ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور جو ویڈیوز واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچی ہوئی ہوگی, اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے گھر میں سالن کے لیے گوشت تک نہیں تھا, اور پھر انہیں کس کی ضرورت پیش آتی تھی کہ بازار سے ہڈیاں لائیں, گوشت کی ہڈیاں لائیں اور اس کو اپنے سالن میں استعمال کریں. اس قدر زہد اور تکشف اور فقر کے ساتھ مولانا نے زندگی گزاری. اگر وہ چاہتے تو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر, ان کی جو صلاحیت تھی وہ غیر معمولی تھی, بھٹکل میں چند گنے چنے افراد انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو ان کے لیول کے تھے صلاحیت میں, ایبیلیٹیز میں. اللہ نے مختلف علوم میں ان کو مہارت تامہ عطا کی تھی, بڑے ماہر عالم دین تھے. فقہ شافعی پر بڑا گہرا عبور تھا, علم فلکیات کے بڑے ماہر تھے, اور نماز کی انہوں نے جو ٹائمنگ مرتب کی وہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا کارنامہ ہوگا جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا, اور قیامت تک ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو مولانا کی زندگی بڑی تکشف کے ساتھ, 1980 میں ان کو ویزا بھی موصول ہوا تھا لیکن انہوں نے جامعۃ الصالحات کی خدمت کو, دینی خدمت کے لیے وہاں کی ویزا کو چھوڑ دیا. وہ چاہتے تو باہر چلے جاتے, دنیا کما لیتے اور لکھپتی اور کروڑ پتی بن جاتے. مواقع ان کے لیے تھے, بڑے زی استعداد عالم تھے, اچھے سے اچھے مواقع تھے, لیکن انہوں نے قومی خدمت کو, دینی خدمت کو اپنے لیے ضروری سمجھا اور یہاں کے قیام کو انہوں نے باہر کے ویزا پر ترجیح دی. تو یہ پیغام ہے کہ جب دین, دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو تو ہم آخرت کو ترجیح دیں اور دنیا کو تھوڑے مغلوب کر دیں. ہماری بہت زندگیوں میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں جس میں کلیش ہوتا ہے, جس میں آپ کو دو میں سے ایک فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے, اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کے دنیاوی فائدے تو ہوتے ہیں لیکن آخرت کا نقصان ہوتا ہے, اور دوسرا فیصلہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو اس میں آخرت کا تو فائدہ ہوتا ہے لیکن دنیا کا نقصان ہوتا ہے. تو ایسے کلیش موقع پر, ایسے موقع پر جب کشمکش ہو دنیا و آخرت کی, ہم آخرت کو ترجیح دیں. ان کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور آخری بات وہ یہ کہ انہوں نے مختلف مقامات پر اور مختلف تحریکات و تنظیمات کو کے ساتھ لے کر جو چلنے کی کامیاب کوشش کی ہے, یقین مانیے آج کے اس قحط الرجال دور میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے جب کسی تحریک و تنظیم سے جڑ جاتے ہیں تو دوسری تنظیم و تحریک کو بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, یہ ہماری حالت نہیں ہے, پورے ہندوستانی مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ تحریکات کو اور تنظیمات کو بہت احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے, بس اسی تحریک کے ہو کر رہ جاتے ہیں جس تحریک سے ہم وابستہ ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے دینی تحریکات آپس میں بھائیوں کی حیثیت رکھتی ہے, رفقا کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں جس تحریک سے دلچسپی ہے اس میں آپ حصہ لیں, اور باقی تحریکات کے بارے میں اپنے دل میں احترام پیدا کریں. یہ بہت بڑی خوبی تھی مختلف خیالات کے لوگوں کو, مختلف تحریکات کے لوگوں کو لے کر چلنا, سب کو ساتھ لے کر چلنا, یہ بھی مولانا کی بہت بڑی خصوصیت تھی. اور آخری بات یہ ہے کہ مولانا بہت سارے دینی اداروں کے سرپرست تھے, جامعہ اسلامیہ کے صدر تھے, اور مولانا احمد خطیبی صاحب کے انتقال کے بعد ادھر گزشتہ 12 سالوں سے جماعت المسلمین بھٹکل کے قاضی بھی تھے, مدرسہ تحفیظ القرآن کے فاؤنڈرز میں بھی آپ کا شمار ہے, اور پتہ نہیں آپ کے کتنی خدمات جلیلہ ہیں جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کے شاگردوں کی ایک فوج ہے جو انشاءاللہ ان کے پیغام کو آگے بڑھائے گی. اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں, درجات کو بلند فرمائیں, اور ہمیں بھی اپنی شخصیت کی تعمیر میں جن خوبیوں اور صفات کی ضرورت ہے ان خوبیوں اور صفات سے آراستہ فرمائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.